إن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہاں اس کا لفظ بریکٹ میں رکھا گیا ہے، تو یقیناً جہنم ہی ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور وہ جو اپنے رب کے مرتبہ سے خائف ہوا اور اس نے اپنے نفس کو حوث کی باتوں سے روکا، حوث کی باتوں سے حوث سے روکا. جی خالی حوث کافی ہے، اپنے نفس کو حوث سے روکا. ان الجنت ہے الماوا، تو یقیناً جنت ہی ٹھکانہ ہوگی. جنت ہے الماوا کی وجہ سے جنت ہی ٹھکانہ ہوگی، اس کا بریکٹ میں رکھ دیا ہے، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ قیامت کی گھڑی سے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی. ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، اس سے ذکر سے تو کس خیال میں ہے. فیما کا مطلب ہے کس خیال میں ہے. الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کا منتہا ہے. انما انا انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کرنے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہو. یخشاہا میں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ اس یعنی قیامت کی گھڑی سے، اور جو ڈرتا ہے اسی کو تنبیہ کرتا ہے یا اسی کو تنبیہ کر سکتا ہے. اگر ہم کرتے جو خدا سے ڈرتا ہو پھر تو اور بات تھی. یہاں تھوڑا سا نسرہ کھولنے والا ہے. یہاں انما انت منذر من یخشاہا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کی گھڑی پر ایمان رکھتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو، یہاں بھی اسی کو ڈرایا جا سکتا ہے. جو قیامت پر اعتماد ہی نہیں رکھتے، قیامت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، ان کو ڈرانا بیکار ہے. یہ مطلب ہے انما انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کر سکتا ہے بہتر ہے اس کے ہاتھ سے. تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا، گویا جب وہ اسے دیکھیں گے ایک شام یا اس کی صبح کے سوا اس دنیا میں نہ بسے ہوں گے. اس دنیا میں بریکٹ میں ہے. گویا جب وہ اسے دیکھیں گے ایک شام یا اس کی صبح کے سوا نہ بسے ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بات واضح ہو گئی ہے ترجمے سے کیا؟ جب وہ دیکھیں گے، اس کا پہلے آیت سے کیا تعلق بنے گا؟ انما انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا. اب دوبارہ اس کو جوڑ کر سمجھائیں یا سمجھیں.
جی
اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اصل زندگی وہی ہے, تو جو ڈرتا ہے وہ اس بات سے کہ یہ دنیا تو تھوڑی ہے. اور
ٹھیک, وہ تو ہوگی نا بات, اب اگلی آیت ساتھ ملا کے مادری صاحب مسئلہ سمجھ گئے ہیں آپ؟ مسئلہ تو سمجھ گئے ہیں نا, اس کا جواب سمجھ آئے یا نہ آئے مسئلہ سمجھ گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب مسئلہ نہیں سمجھے, یہ مشکل ہوتا ہے. اب بتائیں وہ تو ٹھیک ہے, پھر اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق, انما انت منذر من یخشاها, تو صرف انہیں ڈرا سکتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہوں. اس کا ایک تو معروف معنی ہے ہی, قیامت کے دن یوں لگے گا جیسے ابھی حال ہی کا واقعہ گزرا ہے, لیکن دوسرا اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ وہ باز پھر بھی نہیں آتے, اور جب وہ آئے گی تو یوں لگے گا جیسے آنن فانن ہی آ گئی ہے, انہیں اپنی اصلاح کا موقع ملا ہی نہیں. ان کو ڈرا تو دیتا ہے مگر وہ نصیحت نہیں پکڑتے, لیکن جب وہ اسے دیکھیں گے اس وقت یہ محسوس کریں گے کہ او ہو, یہ تو کچھ آنن فانن ہی ہو گیا کام, ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملا ہی نہیں, یعنی وقت ہی بہت تھوڑا تھا, ہم اس عرصے میں اپنی اصلاح نہیں کر سکے. تو یہ تعلق مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایک اس مضمون کو سمجھنے سے ایک تسلسل پیدا ہو جائے گا اس میں, اور ہے وہ تسلسل تو ہے, صرف ہمارے سمجھنے میں کمزوری ہے. یہ سورت تو تمام ہوئی, اب سورہ عبس جس کی تلاوت پہلے ہو چکی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے, عبس وتولیٰ. یہ سورت جو ہے یہ بہت وہ مفسرین کے درمیان بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے, کیونکہ ضمیر کس کی طرف گئی اس پر بہت بحثیں اٹھتی ہیں. اور عبس وتولیٰ, اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ایک تو ضمیر پھیرنے والے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بد اخلاقی کسی پہلو سے بھی منسوب نہ ہو سکے, وہ سردار جو ملنے آیا ہوا تھا اس کی طرف ضمیر پھیر دیتے ہیں, عبس وتولیٰ. اس نے جب دیکھا کہ ایک اندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے, اس نے منہ پھیر لیا اور تیوری چڑھائی. دوسری بات جو, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر پھیری جائے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک بدخلقی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق پر گواہ بنتی ہے, اور یہی ترجمہ میں نے پسند زیادہ پسند کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اندھا تو دیکھ نہیں رہا تھا آپ کو, اس لیے اندھے کو تو اگر ڈانٹا ہوتا تو بد اخلاقی ہوتی, اور تیوری چڑھانے پر مہمان کی عزت افزائی بھی ہو گئی, یعنی اس کی دخل اندازی کو پسند نہ کرتے ہوئے جو دیکھنے والا تھا اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کی بات ٹوکی جا رہی ہے اور مجھے تبلیغ کر رہے تھے, اور اندھا بے خبر تھا اس سے, اس لیے اس کی سرزش نہیں کی گئی. تو ایک بہت ہی اعلیٰ معنی اس میں سے پیدا ہو جاتا ہے عبس میں سے. تو میرا ذاتی رجحان اسی معنی کی طرف ہے, اور میرے خیال میں باقی آیات بھی اس کی تائید کریں گی جو آگے بعد میں آتی ہیں. عبس وتولیٰ, اس نے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. انجاہ الاعمیٰ, کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، اور یہ بات بھی اللہ کو آپ کے اعلیٰ خلق کے لحاظ سے پسند ان معنوں میں نہیں آئی کہ تو اس سے بھی بہتر نمونہ دکھا سکتا ہے، ایک تو یہ معنی کیا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی اس میں ایک سرزنش پائی جاتی ہے. دوسرا سمجھانے کا مفہوم ہے، اور میرے نزدیک یہ مفہوم ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو اس شخص کی خاطر اس اندھے سے تو نے اعتراض کیا، تولا مطلب ہے اس سے منہ موڑ کے یعنی دوسرے کی طرف متوجہ رہا، حالانکہ تجھے یہ بات کیسے سمجھائی جا سکتی ہے کہ کیا چیز تجھے سمجھائے کہ اندھا زیادہ لائق تھا اس کے کہ اس کی طرف توجہ دیتا، کیونکہ وہ اصلاح کر سکتا تھا، اور جو آنے والا سردار ہے وہ تو اصلاح کے لائق نہیں ہے، وہ اصلاح کے لائق نہیں ہے یا اصلاح کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے، گویا وہ محض بحث کرنے آیا ہوا ہے اور اس تیری نصیحت سے نصیحت نہیں پکڑ سکتا. یہ اگر مان لیا جائے تو کیا چیز سمجھائے والی بات بھی حل ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، اللہ کو اس کے دل کا حال معلوم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ حرص رکھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اگر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک قوم بھی مسلمان ہو جائے گی، مگر اللہ جانتا تھا کہ وہ یوں ہی بیکار باتیں کر رہا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، مگر جو اندھا آیا ہے وہ خدا سے ڈرنے والا ہے. یہ مضمون اگر پیش نظر رکھیں تو میرے نزدیک ان آیات کا ترجمہ سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اب میں اس مضمون کے پیش نظر یہ ترجمہ کرتا ہوں، وما یدری کا اللہ لعلہ یزکا، اور تجھے کیا بات سمجھائے، لعلہ میں اب ضمیر کدھر جائے گی، اندھے کی طرف جائے گی نا، کہ وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا، زیادہ پاک ہو سکتا تھا. اور یذکر فتنفع الذکر، وہ زیادہ پاک ہو سکتا تھا اور نصیحت پکڑ سکتا تھا اس رنگ میں کہ اسے نصیحت فائدہ دیتی. یہ تو اندھے کی طرف جا رہی ہے ضمیر. اما من استغنا، وہ سردار جو ہے وہ استغنا کر رہا تھا یا اس بات سے مستغنی تھا کہ تجھ سے نصیحت حاصل کرے، فانت لہو تصدا، تو اس کی طرف بڑی حرص سے تمنا سے متوجہ ہے. جی اب بات کھل گئی ہے ساری، یہ ترتیب اب بات سمجھ آ جاتی ہے. وما علیک الا یزکا، حالانکہ تو نہیں پوچھا جائے گا اس بات سے کہ وہ اگر پاکیزگی اختیار نہ کرے تو تجھے کیا، اس سے تجھ پر فرض نہیں ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے. غریب القرآن میں بھی ما علیکا، تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی تیرا کام تو پہنچانا ہے، تو ذمہ دار ہے ہی نہیں کہ اسے ضرور ہدایت پر ڈال دے. تو اس کے ہوتے ہوئے اندھے پر آنے، اندھے کے آنے سے تو نے اس سے کچھ بے اعتنائی برتی اور نیت نیک تھی، نیت یہ تھی کہ آنے والا سردار اگر مسلمان ہو جائے تو گویا اس کی قوم بھی ہو جائے گی، اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، لیکن تجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بے نصیب آدمی ہے اور اسے تیری نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی، مگر وہ اندھا جو نیک دل ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت پکڑ سکتا اور اسے فائدہ بھی پہنچا سکتی تھی. پس اس کی طرف توجہ دینا تیرا فرض تھا، اس کی طرف توجہ دینا فرض نہیں تھا، کیونکہ تو اس کا داروغہ نہیں ہے، اس پر نگران نہیں ہے۔ یہی مضمون پھر آگے بالکل واضح بڑھ جاتا، واضح طور پر بڑھتا، کھلا ہوا بالکل پہلے مضمون کی تائید میں، وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَّى، اور وہ جو تیرے پاس بڑی کوشش سے آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا تھا، یعنی اللہ سے ڈر رہا تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، بس تو اس سے، تو نے اس سے غفلت کی۔ ایک ترجمہ اس کا جو اس وقت کیا ہوا ہے اس میں مشکل یہ ہے، اور اس سے تو غفلت کرتا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا، غفلت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں چونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کا ترجمہ اس سے تو نے غفلت کی کر دیا جائے، یا اس سے تو غافل رہا، کیوں جی مومن صاحب، اس تسلسل میں ممکن ہے نا، یہ ترجمہ جائز ہے، تو اس سے غفلت کیا، اس سے تو غافل رہا، انت عنہ تلاہا، تلاہا کے لفظ میں کیا کیا معنی ایسے آتے ہیں جو اس مضمون کی سے مطابقت رکھتے ہوں؟ طلاق میں نظر انداز کرنا بھی ہے، فان تان ہو طلاق، تو اس سے، انتان ہو ہے نا، تو اس سے نظر انداز نہیں آ سکتے یہاں، نظریں پھیرے رہا تو کہہ سکتے ہیں، تو اس نے اس آیت کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، فانت عنہ تلاہا،
کیا
غافل رہا، یہی لگتا ہے، فانت عنہ تلاہا، تو اس سے غافل، تو اس سے غافل رہا، کلا انہا تذکرتن، فانت عنہ تلاہا، کلا انہا تذکرتن، خبردار یقیناً یہ ایک بڑی نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے یاد رکھے، یہ نصیحت سب آنے والوں کے لیے ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ گزرا وہ تمام آپ کے متبعین کے لیے ایک نصیحت کا موجب بن گیا ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پر جو چاہے اسے یاد رکھے، فی صحف مکرمت، معزز صحیفوں میں ہے یہ نصیحت، مرفوعت مطہرت، جو بلند و بالا کیے ہوئے بہت پاک رکھے گئے ہیں، بے عیدی سفرت، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، گرام بررہ، بہت معزز اور بڑے نیک، اگر ہیں کر دیں تو پھر پچھلے کی طرف، لکھنے والوں کی طرف اس کی زندگی نہیں جاتی۔ میرے خیال میں لکھنے والوں کی تعریف ہے یہ، اس لیے ہے نہیں چاہیے، پھر یوں ترجمہ بن جاتا ہے، جو بلند و بالا کیے ہوئے بہت پاک رکھے گئے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو بہت، جو اڑ جاتا ہے، بہت معزز اور بڑے نیک، یا پھر جو لگا دیں تو پھر اور پھر زیادہ واضح ہو جائے گا، جو بلند و بالا کیے ہوئے پاک رکھے گئے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اسی طرح کیا ہوا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت ہو انسان پر وہ کیسا ناشکرہ ہے۔ ما اکفرہ ہو تعجب کا ہے نا، کیسا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے اس نے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفت، نطفے سے۔ خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اسے ترکیب دی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا یعنی اس کی تخلیق کا راستہ، اس کا، اس کے نشو پر نما پانے کا راستہ آسان کر دیا گیا۔ ایک دفعہ جب نطفہ نے قرار پکڑ لیا، پھر اسے اللہ نے ترکیب دے دی، تو باقی ساری باتیں پھر طبی نتیجے کے طور پر ظاہر ہونے لگی، یہ مراد ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ہو کہ راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مارا اور قبر میں داخل کیا۔ اب یہ جو بات کی آیت ہے، اس کی روح سے پہلے ثم السبیل یسرہ کا مفہوم ایک دوسرا بھی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو تا زندگی اس کو اس کے لیے حداد کی راہ آسان کر دی۔ قرآن کریم نازل ہوا یا اس سے پہلے کتابیں جب بھی نازل ہوتی رہیں، وہ انسان جو پیدا ہوا تھا اچھی ترکیب کے ساتھ، اس کا موت تک سارا سفر خدا تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے ذریعے آسان کر دیا۔ تھم آماتا ہو فاقبرہ ہو، پھر اسے مارا اور قبر میں داخل کیا۔ تھم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ یہ ترتیب، یہ مضمون غالباً زیادہ بہتر ہے پہلے کی نسبت، پیٹ کے اندر نہیں بلکہ نکلنے کے بعد پھر اس کو آسان کر دیا، اس کے رستوں کو آسان کر دیا۔ ثم اذا انشکلہ لما یقضی ما عملہ، خبردار وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکا جو اس نے اسے حکم دیا تھا، یعنی اپنی پیدائش کے غرض کو، اپنے پیدائش کے مقصد کو وہ پورا نہیں کر سکا۔ مگر بعض انسان پورا کرتے ہیں، تو یہاں مجموعی طور پر انسانوں کا ذکر کس پہلو سے ہے، جبکہ اس میں انبیاء بھی ہیں اور وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، یہ بتائیے۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے من نطفہ خلقہ فقدرہ، اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں۔ بحثیت انسان، بالکل ٹھیک ہے، انسان کو بطور نو لیا جائے اگر تو بحثیت نو اس نے پورا نہیں کیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی انسان نے بھی اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہیں کیا، بلکہ نوئے انسانی نے اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہیں کیا، اور یہاں نوع انسانی ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے، فل ینظر الانسان الی طعامہ، بس انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، کیسے ہم نے خوب پانی برسایا۔ انا کا مطلب کیسے کیا جا سکتے نا، یہاں انا سبب نرما سبن، یہ اور کوئی معنی بن گیا انا کا، کہ ہم نے تو نہیں کیا جا سکتا کہ باہر، ہاں کیسے کی ضرورت کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اگر انا کا سیدھا سادہ ترجمہ کریں کہ ہم نے تو ہی کافی ہے, کیونکہ یہ والا انا نہیں ہے, یہ الف والا انا ہے. تو کیسے کی ضرورت نہیں, خوب پانی برسائے میں کیسے آپ ہی آ جاتا ہے کہ ہم نے بس انسان اپنے کھانے کی طرح دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا, پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا, پھر اس میں ہم نے اناج اگایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا, فانبتنا فیہا حبا, پھر اس میں ہم نے اناج اگایا, عنبا وقلبا, اور انگور اور ترکاریاں. اب یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اگایا, حالانکہ زمین پھاڑنے والے ہل چلانے والے ہوتے ہیں, تو اپنی طرح زمین کیوں پھیری ہوئی ہے کہ ہم نے اس میں بیج ڈالا. عنبا وقلبا, اور انگور اور ترکاریاں. انسان وقتی ذریعہ بنتا ہے, مگر یہ سارا نظام چونکہ خدا تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے, ورنہ انسان میں کیا اختیار تھا کہ وہ زمین پھاڑے, اس میں بیج ڈالے اور وہ پھر اگ بھی جائے اور ضائع نہ ہو. تو اس لیے آخری فعل خدا ہی کی طرف منسوب ہوگا, وہ یہ سارا کاروبار ترتیب دینے والا ہے. اگر وہ اس کاروبار کو اس طرح ترتیب نہ دیتا تو ہل چلانے والا اور بیج ڈالنے والا کچھ بھی پہلے کچھ نہیں کر سکتا تھا, اور اسے اگا نہیں سکتا تھا پھر. لیکن ہم نے یہ سب کام و کاروبار کیا, پھر ہم نے اس میں اناج اگایا, وعنبا وقضبا, اور انگور اور ترکاریاں, وزیتونا ونخلا, اور زیتون اور کھجور, وحدائق غلبا, اور گھنے باغات, وفاکہتا وعبا, اور طرح طرح کے پھل اور چارہ. اب جن پھلوں کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا وہ ان دو آیات میں شامل ہو جاتے ہیں, وحدائق غلبم و فاکہتا وعبا, گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل اور چارہ. یہ توقع کی نہیں جا سکتی کہ دنیا میں جتنے بھی پھل اگتے ہیں مختلف قسم کے, ان کا نام بہ نام ذکر قرآن کرتا, کیونکہ ایسے نام عربی میں اس وقت ان کے نام بھی موجود نہیں تھے. اب جتنے ساؤتھ افریقہ میں پھل لگتے ہیں یا مشرق بعید میں, وہ ایسے عجیب و غریب پھل ہیں کہ ان کے نام نہ عربی میں موجود تھے, اور اگر موجود ہوتے تو عجیب سی بات ہوتی کہ عربی میں نام موجود ہیں اور کسی کو نہیں پتا کیا چیز ہے. اس لیے ممکن ہی نہیں تھا, ایک ہی صرف امکان تھا کہ ان پھلوں کو جو عرب جانتے ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے اور دیگر پھلوں کی گنجائش رکھ لی جائے. اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے رسل ذکر میں بھی ملتا ہے. جن نبیوں کے متعلق عرب جان سکتے تھے ان کا نام بہ نام ذکر فرما دیا, اور باقیوں کا ضمناً ذکر کر دیا کہ اور بھی بے شمار ہیں, اور نبی بھی بے شمار ہیں تو پھل بھی بے شمار ہیں. وہ طرح طرح کی ان کی قسمیں ہیں, اب تک جو ہم جان سکیں وہ بھی بہت بہت زیادہ ہیں, لیکن سمندر کے اندر بھی پھل لگتے ہیں جن میں سے بہت سے ابھی تک معروف ہی نہیں. اس لیے اس کو کھلا رکھنا ہی لازم تھا. یعنی قرآن کریم کی یہ کمزوری نہیں کہ ان کے نام نہیں لیے گئے, بلکہ قرآن کریم کی یہ برتری ہے کہ ان کے نام نہیں لیے گئے. مطالکم ولنامکم, ایک نتیجہ ہے جو باہر آ رہا ہے, تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے کا سامان ہے. فیضا جات سوخت, بس جب ایک کڑک دار آواز آئے گی, سوخا کڑک دار یا چیخ والی, دونوں کے لیے سوخا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کڑک اور چیخ کے لیے, یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار اختیار کرے گا، وہ امہ ہی و ابی ہے، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وہ صاحبت ہی و بنی ہے، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، لکل امرئ منہم یومئذن شان یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایک ایسا حال ہوگا جو اسے بے نیاز کر دے گا، دوسروں سے غافل کر دے گا، ان کے بے پرواہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اپنے حال کی کچھ خبر نہیں لے سکتا، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، غیروں کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ جن کے لیے کرنا چاہے گا، عذاب میں مبتلا ہوئے یا اس کا مزہ چکھے بغیر ان کو بچا بھی نہیں سکے گا، جس طرح بعض دفعہ آگ میں کچھ چیز جل رہی ہو، آپ چاہیں بھی کہ اس کو نکال لیں تو اندر داخل ہو کر نکالنا ممکن نہ ہو، کہ آپ خود جل کے بھسم ہو جاتے ہوں، تو اس سے بھی زیادہ خوفناک صورت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ نہ بیٹوں کی خبر، نہ بچوں کی، نہ خاوند کی، نہ بھائیوں کی، نہ عزیزوں کی، اس لیے ایک ایسی حالت ہوگی اس کی جو اسے بے ناز کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرت، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکت مستبشرہ، ہنستے ہوئے، حشاش پشاش، وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور بعض چہرے ایسے کہ اس دن ان پر خاک پڑی ہوگی، ترحقہا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں وہ ناشکر بدکار لوگ، الکفرۃ الفجرہ، ناشکر بدکار لوگ۔ اب سورۃ تکویر سے نئی تلاوت اور نئی سورۃ شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بالضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, واذا النجوم انقدرت, اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے, واذا الجبال سویرت, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, واذا الاشعار قتلت, اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی, واذا الوحوش حشرت, اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے, واذا البحار سجرت, اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے, واذا النفوس زوجت, اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے. یہ سورج جو ہے یہ بیک وقت ظاہر میں پورے ہونے والی باتوں کا بھی ذکر فرما رہی ہے, اور اس کے جو معنی جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں, لپٹے ہوئے ہیں, ان معنی کی طرف بھی ساتھ ساتھ اشارہ کرتی چلی جا رہی ہے. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا کہ اگر ظاہری ترجمہ صرف کیا جائے سورج سے, تو اگر سورج کو لپیٹ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر زمین کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا, اور اونٹنیوں کا بیکار بے حفاظت چھوڑ دینا بے معنی ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ مضمون سارا اسلام کی ترقی اور اس ترقی کی راہ میں پیدا ہونے والی روکیں, ان روکوں کے دور کیے جانے سے ہے, اس لیے اس کے مضمون کو بیک وقت ظاہر میں بھی جس حد تک رونما ہونے والی باتیں ہیں سمجھنا چاہیے, اور ان کے اندر جو چھپے ہوئے مطالب ہیں ان کو بھی بیک وقت سمجھنا چاہیے, تب جا کر یہ بات پوری کھلتی ہے. اور بعض جگہ وہ ظاہر اتنا ظاہر ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ کیا جا ہی نہیں سکتا. کہیں کہیں جیسے کوئی سطح کے اندر چلنے والی چیز نکلتی ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر اور پھر ڈوب جاتی ہے, آپ اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. یہی انداز ہے اس صورت کا کہ بعض جگہ مضمون ایسا باہر آ جاتا ہے کہ اس کو پھر نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں رہتا, وہ ظاہر پر یقین کرنا پڑتا ہے اس کو, اور اس ظاہر میں بھی پھر پوشیدہ معنی ہیں. یہ باتیں ساری اب میں جس کی ساتھ اس کی تشریح کرتا جاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آتی چلی جائیں گی. شمس و کورت سے مراد میرے نزدیک اسلام کا سورج ہے, اور اسلام کا سورج لپیٹ دیا جائے گا, اس کے گرد تاریکی کے پردے ڈال دیے جائیں گے. اس سال بھی درس میں جو دجال کی کوششوں کا ذکر کیا تھا, وہ ساری کوششیں یہی ہیں کہ اسلام کے نور کو پردوں میں, شک کے پردوں میں لپیٹ دیا جائے اور اس کی روشنی بنی نوع انسان تک نہ پہنچ سکے. واذا النجوم انقدرت, اور ستاروں کو یہ مان نہیں کر رہے, ستارے خود مان پڑ گئے ہیں. دیکھیں فرق ہے اس طرز بیان میں, سورج کو تو لپیٹا گیا ہے اور ستارے روشنی دے سکتے تھے, یعنی جیسے صحابہ نجوم کی طرح ہیں اسی طرح علماء کی حالت بھی ستاروں کی سی ہے, تو اس وقت کے علماء روشنی دینا بند کر دیں گے, مان پڑ جائیں گے. واذا الجبال سویرت, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, پہاڑ چلائے جانے سے مراد ایک تو پہاڑ کی طرح بلند حکومتیں ہیں, وہ چلائے کیسے جائیں گے, یعنی ان حکومتوں کا اثر سب دنیا پہ پھیل جائے گا. تو یہاں چلائے جانے سے مراد یہ لفظ ہی نہیں لیا جا سکتا, آپ دیکھ لیں, مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کے اثر اور رسوخ کو سب دنیا پہ پھیلا دیا جائے گا, پہاڑوں کی طرح بلند حکومتوں کا سایہ سب دنیا پہ پڑ جائے گا. وہ وقت ہے وَإِذَا الْإِشَارُ اُتْلَتْ، کچھ ایسی باتیں رونما ہوں گی کہ اونٹنیاں اپنی قیمت چھوڑ دیں گی، کیونکہ پہاڑوں کے چلانے کا ذکر ہے تو پہاڑ سواریوں کی برتے پر چلائے جائیں گے، نئی سواریوں کے اثر سے جو نہایت تیز رفتار ہوں گی ان کی طاقت دنیا پہ پھیلے گی، اور وہ ایسی تیز رفتار سواریاں ہوں گی کہ اونٹنیاں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی۔ 10 مہینے کی گابن اونٹنی جو اپنی رفتار میں کہتے ہیں کہ بہت ہی ملائمت سے دوڑنے والی ہے، تیز دوڑنے والی اور بے جھٹکے کے دوڑنے والی، کیونکہ جس کی پیٹ جس اونٹنی کی پیٹ میں بچہ ہو اس کی چال میں نرمی آ جاتی ہے، وہ بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دی جائیں گی، ان کا کوئی نگران نہیں رہے گا، یعنی ان کی قیمت کوئی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اذ الوحوش حشرت نے بات کو اور بھی کھول دیا، ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس سے پہلے نہیں گزرا۔ چڑیا گھر اس طرح نہیں بنائے گئے جیسے بنائے جانے والے تھے، ایسے چڑیا گھر جس میں تمام وحشی جانور جس حد تک بھی میسر آ سکتے ہیں سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اور ان وحشی جانوروں میں بعض بہت بڑے بڑے اور خوفناک وحشی جانور ہیں، وہ اکٹھے کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ لازماً سوار کر کے ہی لائے جا سکتے ہیں، اور سواری کے لیے جو اس وقت موجود سواریاں تھیں یعنی اونٹنیاں، وہ اس لائق ہی نہیں تھی کہ ان کو ہاتھی سوار کیا جائے یا گینڈا سوار کیا جائے۔ تو مضمون کے اندر اس کی تہہ میں مسلسل یہ بات چل رہی ہے پیش گوئیوں کی جو آئندہ زمانے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وحوش کیسے اکٹھے ہوں گے اگر ایسی سواریاں نہ ہوں جو بہت بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا سکتی ہیں اور تیز رفتاری سے چل کر ایک جگہ کے جانور دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، دنیا کے ایک کنارے سے وہ جانور چلیں اور دوسرے کنارے تک پہنچا دیے جائیں۔ آج کل یہی حال ہے امریکہ میں، جو چڑیا گھر جن کو ہم کہتے ہیں بہوش کے گھر، وہ بہت بڑی بڑی پارکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان میں ہر قسم کے جانور دکھائی دیتے ہیں، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے اونٹنیوں پہ چڑھ کے، وہ اونٹنیاں تو بیکار ہو گئیں۔ اس کے اندر مضمر ہے یہ پیشگوئی کہ دوسری سواریاں ایجاد ہوں گی، وہ ہیوج ہوں گی، غیر معمولی طور پر بڑی بڑی چیزیں اور بڑی بڑی چیزوں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی، اور تیز رفتار بھی ہوں گی کہ وہ ہر طرف سے دنیا سے جانوروں کو اور بھاری چیزوں کو اکٹھا کر سکیں، اور وہی تیز رفتار سواریاں ہی ہیں جو بوجھل چیزوں کو اٹھانے کی استطاعت رکھتی ہیں جن کے ذریعے یہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ جن پہاڑوں کا پہلے ذکر تھا ان کا چلایا جانا بھی سواریوں پر منحصر ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے۔ سمندر پھاڑے کیسے جائیں گے؟ جب سمندر میں پہاڑ جیسی سواریاں چلتی ہیں تو سمندر کو پھاڑ کے چلتی ہیں، تو جب سمندر پھاڑے جائیں گے کہ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ کہ سمندر کے راز اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر کی چیر پھاڑ کی جائے گی اور معلوم کیا جائے گا کہ سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ آج کل تو سائنس نے اس پہلو سے اتنی توجہ کی ہے کہ سمندر کے پاتال تک جو چیزیں ہیں ان پر نظر رکھ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو پھاڑنے کا اگر یہ محاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ بنے گا، اور عملاً پھاڑنا اس کا بہت پہاڑوں جیسی بڑی کشتیوں اور سواریوں کا سمندر میں چلنا، وہ سمندر کو پھاڑ کر چلتی ہیں، تو لفظی طور پر بھی یہ بات پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب دیکھ لیں جنگل کے واشی تو اکٹھے ہوں اور جانور جانے اکٹھی نہ ہوں، انسان اکٹھے نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لغو سی بات بنتی ہے. ورنہ انہی سواریوں کے ذریعے جو تیز رفتار ہیں، جو سمندر کو پھاڑنے والی ہیں یا ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، جو بڑی بڑی چیزوں کو لے کر چلتی ہیں، نفوس ملا دیے جائیں گے. یہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے جو جاندار ہیں، انسان اور نفوس، وہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. ان دنیا اس لحاظ سے چھوٹی سی ہو جائے گی، اور یہ زمانہ جب کہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس طرف بھی دلالت کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور تمام عالم کو قانون کے شکنجے میں جکڑنے والی یونائٹ ہو جائیں گے، نفوس اکٹھے ہو جائیں گے سب، اور اس کے نتیجے میں اس حد تک قانون کی حکمرانی ہوگی. اذ الموعودہ سئلت، زندہ درگور کی جانے والی اپنے بارے میں پوچھی جائے گی. اب یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، اس کی روح سے اس سے بحث نہیں ہے کہ کسی کوئی حکومت اپنے دائرے میں اس قسم کے مظالم کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں. بہت سی حکومتیں ہیں جو اپنے دائرے میں ایسے مظالم کی اجازت دے دیتی ہیں، مگر نفوس و زوجت کا مضمون اگر یونائٹڈ نیشنز کے پہلو سے لیا جائے، تو ان کا جو چارٹر ہے وہ سب دنیا پہ حاوی ہے. وہ انسان کے بنیادی حقوق کے بہانے ان ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل دے دیتے ہیں. بہانہ اس لیے کہ بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، مگر کانے ہیں. جس کو نہ دیکھنا چاہیں، انسانی حقوق کی پامالی پہ نظر نہ ڈالنا چاہیں، تو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو کانی ہے. اور جہاں نیت ہو، اپنے مقاصد ہوں، وہاں دیکھنے والی آنکھ سے بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس زمانے کا تمام تر نقشہ اس صورت میں بیان ہو گیا ہے. پھر وہ پوچھیں گے بے آئیے زمین قتلت. اب بچوں کی بیگار کے بارے میں بھی یہی حساب ہو رہا ہے. خود وہاں بھی بیگار ہو رہی ہے جن ملکوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں. سارے ساؤتھ افریقہ کا مال یہ اٹھاتے ہیں، وہاں سے یہ کیلے اور کافی وغیرہ کی کاشت کے متعلق جانتے ہیں کہ نہایت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس میں باندھے ہوئے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ وہاں وہ اپنی کانی آنکھ اس طرف کر دیتے ہیں. اور پاکستان پہ اگر کپگر لگانی ہو یا کسی اور ایسے ملک پر، تو کہتے ہیں دیکھو یہ قالین بنواتے ہیں چھوٹے بچوں سے. حالانکہ وہ قالین بنانا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ ان گنے کے کھیتوں میں محنت کرنا، یا کیلوں کے کھیتوں میں محنت کرنا، یا کافی کے کھیتوں میں محنت کرنا. یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس سے جتنا ہمارے ملک میں قالین بنانے والے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جتنے پیسے ملتے ہیں وہ اتنا خوش ہو کے واپس جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دن کی تھکن کا کچھ بھی احساس نہیں رہتا. لیکن یہ قوموں کا حال ہے. وہ پوچھیں گے اسی سے ہی جس کے متعلق پوچھنا ان کے مفاد میں ہوگا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ زمانہ اشاعت عام کا زمانہ ہوگا، صحیفے خوب نشر کیے جائیں گے، کہ کتابوں کا زمانہ ہے، اور اس سے اذا نفوس زوجت میں مدد ملتی ہے، اور قانون کی حکمرانی جاری کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. اگر صحیفوں کو اٹھا دیں بیچ میں سے، تو سارے ممالک اندرونی طور پر بھی بکھر جائیں گے. یہ صحیفے ہی ہیں جو باندھ رہے ہیں ان کو آپس میں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی. سورج تو لپیٹ دیا جائے گا لیکن آسمان کی کھال دھیڑ رہے ہوں گے، پتہ کر رہے ہوں گے کہ اس آسمان کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اب یہ ساری باتیں بیک وقت دو چیزیں کر رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم کو بھڑکا رہی ہیں مزید، اور بعض لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر رہی ہیں۔ جو اس حال میں بھی خدا سے تعلق جوڑ رکھے گا، اسلام پر قائم رہے گا، اس کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی، اور وہ لوگ جو بے دھڑک یہ سارے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے سورج کو لپیٹنے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گی، جان لے گا، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا۔ علمت نفس ما احضرت میں ہر نفس جان لے گا کی بجائے ہر جان معلوم کر لے گی جو اس نے آگے بھیجا، کیوں نہ کریں، ضمائر کے لحاظ سے قریب تر ہے۔ ہر جان معلوم کر لے گی جو اس نے آگے بھیجا۔ فلا اقسم بالخنس، سے بس خبردار، میں قسم کھاتا ہوں خفیہ کاروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی۔ اب یہ پچھلے مضمون کے ساتھ دیکھیں کیسی مطابقت ہے اس کی، خفیہ کاروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی، یہ اندر اندر کاروائیاں کرتے ہیں، پھر ان سے اس طرح الگ ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کا دخل ہی کوئی نہیں تھا اس میں، وسوسے ڈال دیتے ہیں، ہر قسم کی شرب کی باتیں پھیلا دیتے ہیں، اور براہ راست اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ خبردار، قسم کھاتا ہوں خفیہ کاروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی، الجوار الکنس، الجوار کشتیوں کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو آبدوز کشتیاں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی وہی کام کرتی ہیں کہ اپنی کاروائی کر کے پلٹ جاتی ہیں، اور ان کی چھپنے کی جگہیں مقرر ہوتی ہیں، وہ ان میں چھپ جاتی ہیں۔ اب اس بات پر یہ کافی بحث اٹھی ہے، اور میں نے ہر طرح کی ڈکشنیاں غور سے دیکھی ہیں۔ کنس لفظ جو ہے یہ اگر اس دنیا پر استعمال کیا جائے تو اس ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باہر نکل کر پھرتا ہے اور پھر واپس اپنے کمین گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے وہاں، اور وہ جگہ مقرر ہوتی ہے اس کی۔ تو ہر وہ کاروائیاں کرنے والا جو بھاگ کر پھر کسی معین جگہ میں چھپتا ہے، اس کے لیے کنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الجوار تو کشتیاں ہیں، فی البحر کل آلام جس طرح آیا ہے، یہ جرا یجری سے نکلا ہوا لفظ ہے، چلتا ہے اور جاری رہتا ہے، چلا اور جاری رہتا ہے۔ تو اس کا پورا اس تعلق میں جو اوپر سے مضمون گزر رہا ہے سارا، یہ معنی بنتا ہے، یعنی جو چھپنے کے وقت یا چھپنے کی جگہوں میں چھپ جاتے ہیں۔ کنس اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپنے کے وقت چھپتا ہے اور چھپنے کی جگہ میں چھپتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی بیک وقت اس میں چل سکتے ہیں، یعنی لفظاً اس کے معنی لوت کی روح سے جائز ہیں، یعنی ان الجوار، ان کشتیوں کی قسم، یعنی جو چھپنے کے وقت چھپ جاتی ہیں۔ یہ کشتیاں جو چھپنے کے وقت چھپا کرتی ہیں، یہ اکثر آبدوز کشتیاں ہوتی ہیں، اور ان کشتیوں کے متعلق دوسری جگہ قرآن کریم نے چونکہ وضاحت کر دی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ وہ چھپنے کے وقت چھپ جاتی ہیں، اپنی کاروائی کی اور پھر غائب ہو گئی۔ واللیل اذا عصعص، عصعص کا ایک ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے چھا جائے، لیکن یہ اس کا حقیقی ترجمہ نہیں ہے. حضرت امام راغب نے جو اس کا حقیقی ترجمہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، آئے اور پیٹ پھیر جائے. تو کنس کے مضمون کے ساتھ یہ بالکل مشابہت رکھتا ہے اور مطابقت رکھتا ہے، اس لیے جو واقعتاً لفظی ترجمہ بھی ہے اور پہلے مضمون سے مطابق بھی رکھتا ہے، اس کو کیوں نہ اختیار کیا جائے بجائے اس کے کہ چھا جائے. پہلے ترجمہ کرنے والوں کے لیے دقت تھی کہ چونکہ مضمون نہیں سمجھ رہے تھے پچھلا، اس لیے اسسا کا یہ ترجمہ آئے اور پیٹھ پھیر جائے یہ ان کو زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور اس کا وہ دوسرا مانا لیتے تھے جو اس کے اندر مضمر کیا جا سکتا ہے، مضمر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اصل معنی وہی ہے. اور رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹھ پھیر جائے گی. یہ گی میں نے لفظ کیوں رکھ دیا ہے، اس لیے کہ میں چونکہ پیشگوئیاں سمجھ رہا ہوں اور اسلام کی پیشگوئیاں ہیں، وہ رات اسلام کی آئے گی اور پھر وہ رات پیٹھ پھیر جائے گی، یعنی یہ وقت ختم ہو جائے گا، اندھیرے باطل ہو جائیں گے اور ان سے پھر وہ صبح پھوٹے گی جو اگلی آیت بیان فرما رہی ہے. اور رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹھ پھیر جائے گی، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے گی، تنفسا، صبح سانس لے گی مطلب ہے کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے ساری صبح کی، وہ اٹھ رہی ہے، سوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ جو پیشگوئیاں ہیں یہ ایک رسول کریم کی طرف سے ہیں، یقیناً یہ ایک معزز رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ایک بڑی قوت کا مالک ہے جو صاحب عرش کے حضور مکین ہے. مطاع ثم امین، بہت واجب الاطاعت، جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین بھی ہے. تھما میں نے وہاں ہوتا ہے، ثما نہیں ہے، تھما ہے. جو واجب الاطاعت، جو واجب الاطاعت ہے، جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین ہے، اللہ کے نزدیک وہ امین ہے. مطاعن ثم امین، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے. ولقد راہ بالفق المبین، کیونکہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو یہ جاہل لوگ سمجھیں گے مجنون والی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے اتنے بڑے انقلابات برپا ہو جائیں، جب ہم دنیا پہ چھا چکے ہوں گے، سب دنیا ہمارے قبضے میں ہوگی، اس وقت ایسی باتیں کیسے ممکن ہیں؟ وہ فرمایا ولقد راہ بالافق المبین، اور ضرور اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے. اب اسے سے مراد خدا ہے یا خبر دینے والا؟ اگر خبر دینے والا دیا جائے تو یہاں روح الامین مراد لی جائے گی، اور پہلی آیات کا مطلب پھر سارا روح الامین ہی لیا جائے گا. اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روح الامین کو افق توفق پھیلے ہوئے دیکھا تھا اور کشفی طور پر آپ کو یہ نظارہ دکھایا گیا تھا، اس لحاظ سے یہ معنی پھر وہ رنگ اختیار کر جائیں گے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے بطور رسول اللہ کے نہیں تھا بلکہ روح الامین کا ذکر چل رہا تھا جس نے خبر دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا، اور کسی جنون کے نتیجے میں نہیں دیکھا بلکہ واقعتاً دیکھا، اور جو خبریں روح الامین نے آپ کو دیں وہ پوری ہو کر رہنے والی تھیں. پھر اس پہلو سے یہ مضمون یہ رنگ اختیار کر جاتا ہے. وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ، اور وہ غیب پر بخیل نہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جب غیب عطا کیا گیا تو پھر اس غیب کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا، جیسے بعض غیب کی پیشگوئیاں کرنے والے اپنے غیب کو چھپا کے رکھتے ہیں اور اس ان پیشگوئیوں کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ آپ نے باتیں سب دنیا پر کھول دیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اب وہ روح الامین کا قول تھا نہ کہ شیطان الرجیم کا۔ فین تذہبون، تم کس طرف جا رہے ہو، کدھر تمہارا خیال دوڑ رہا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کے سوا وہ کچھ نہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ استقامت دکھائے، اس کے لیے یہ ساری باتیں فائدے کی ہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے تمام جہانوں کا رب۔ ٹھیک ہے، اب میں جان کے نہیں بتایا کہ وہ ختم ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا کیا نہیں بتایا، کیونکہ وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے مگر یہ ختم ہونا ضروری تھا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔